صلی علی رسول کریم. یہ کتاب ہے فیض جزدانی جو ترجمہ الفتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے، اس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم اس طلب کو لے کے بیٹھیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سمر جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کی گندی مادی فضاؤں کی علائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ قرین بن جاتا ہے، یہ دل کے پاس بیٹھا ہوا علائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی علائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کو پہچاننے والے بنیں گے، اس کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے بھارنے والے بنیں گے، اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام تو یہ ہے، اور تصوف سے یہی صفائی مقصود ہے، تصفیہ اسی کا نام ہے، تزکیہ اسی کا نام ہے، اور یہی اللہ والوں کا ہر زمانے مقصود رہا. یہ ارشادات بھی جب بھی ہم سنیں گے پڑھیں گے، یہ بھی ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے. ان میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. آج ایک 48ویں مجلس شروع ہو رہی ہے. حضرت کی عادت مبارکہ ہفتے میں 3 وعظ فرمانے کی تھی، 2 آپ کے مدرسہ معمورہ میں اور 1 آپ کی خانقاہ شریف میں ہوتا تھا. یہ جو وعظ ہے یہ منگل 8 شعبان 545 ہجری میں آپ کے مدرسہ معمورہ میں ہوا. فرماتے ہیں، اصل تو عربی میں ہے، جس کا ترجمہ ہمارے قریب کے زمانے میں مولانا عاشق علی میرٹھی رحمۃ اللہ فرمایا، اس میں سے ہم پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسی حالت سے بنا سنورا جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، کہ مخلوق کا محبوب بننے کے لیے مشائخانہ صورت بنائی، مقابلہ کیا اللہ کے ساتھ ایسی حالت سے جس کو مکروہ سمجھتا ہے، تو حق تعالیٰ سے وہ ملے گا ایسی حالت میں کہ حق تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا. اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں اس کلام کی حقیقت اتار دیں. پھر پڑھ لیتے ہیں، فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ایسی حالت سے بنا سنورا جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، کہ مخلوق کا محبوب بننے کے لیے مشائخانہ صورت بنائی، مقابلہ کیا اللہ کے ساتھ ایسی حالت سے جس کو مکروہ سمجھتا ہے، تو حق تعالیٰ سے وہ ملے گا ایسی حالت میں کیا تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا. اللہ ہمیں بچائے ایسی حالت سے. فرماتے، سن لو کلام نبوت، جو مجمع آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ان کو دوبارہ فرما رہے ہیں، سن لو کلام نبوت، یعنی میرا کلام نہیں ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. سن لو کلام نبوت، اے منافقو، اے آخرت کو دنیا کے بدلے بیچنے والوں، اے حق تعالیٰ کو مخلوق کے فروخت کرنے والوں، اور اے پائیدار کو ناپائیدار کے بدلے میں بیچ دینے والوں، تمہاری سجان بڑی خسارے کی ہے۔ آپ کے پاس ہر قسم کا مجمع آتا تھا، بڑی کثیر تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، رجال الغیب بھی ہوتے تھے، اس میں منافق بھی آ جاتے تھے، اس میں ریاکار بھی آ جاتے تھے۔ حضرت کو اللہ نے بصیرت دی تھی، فراست دی تھی، اس لیے پہچان لیتے تھے۔ اس لیے فرما رہے ہیں، اے منافقو، اے آخرت کو دنیا کے بدلے بیچنے والوں، تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا کہ جو ایسی حالت سے بنا سنورا جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، کہ مخلوق کا محبوب بننے کے لیے مشائخانہ صورت بنائی، ظاہر کیا کہ میں شیخ ہوں، مرشد ہوں، پیر ہوں، رہبر ہوں، رہنما ہوں، صوفی ہوں، ان جیسا لباس پہنا، ان جیسی صورت بنائی، اور اندر بھرا ہوا نفاق، صرف اس لیے کہ لوگ مجھے شیخ سمجھیں، بزرگ سمجھیں، مجھے ہدیے دیں، مجھے نذرانے دیں۔ غرض تو یہ ہے کہ میرے دنیا کے کام چلیں، اللہ کی ذات مقصود نہیں۔ منافق وہی ہے نا، نفاق اسی کا نام ہے نا، کہ ظاہر میں کچھ، اندر میں کچھ، بنا شیخ ہوا، شکل شیخوں کی، شکل صوفیاء کی، شکل بزرگوں کی۔ تو اس کو فرما رہے ہیں کہ مخلوق کا محبوب بننے کے لیے، کہ لوگ مجھے پسند کریں، اللہ کی طرف نہیں، کہ اللہ پسند کرے نہیں، شکل بنا رہا ہے کہ لوگ مجھے محبوب سمجھیں، وہ مقابلہ کیا اللہ کے ساتھ ایسی حالت سے جس کو مخلوق سمجھتا ہے، کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تو جانتا ہے، وہ تو دل کے اندر جھانکتا ہے، وہ اندر کیے چھپے ہوئے وسوسوں سے باخبر ہے۔ مخلوق کو تو دھوکہ دے رہا ہے، ان سے مال لینے کے لیے، ان کی واہ واہ کے لیے، ان کے اغراض وابستہ ہیں، اس لیے بنا ہوا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے، یہ حالت اللہ کو پسند ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ تو حق تعالیٰ سے ملے گا ایسی حالت میں، حق تعالیٰ پر غضبناک ہوگا۔ لوگوں کو دھوکہ دے کر مشیخ بنا ہے، اور اندر اس کے بڑا بڑا منافع، فرماتے ہیں حق تعالیٰ سے ملے گا ایسی حالت میں کہ حق تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ یہ مفہوم ہے اس ارشاد مبارک کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ پھر فرماتے ہیں آگے، سن لو کلام نبوت اے منافقو، جن کے دلوں کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے، یہ کلام نبوت سن لو۔ اے آخرت کو دنیا کے بدلے بیچنے والوں، یعنی دنیا کے اندر واہ واہ چاہنے والوں اور دنیاوی اغراض وابستہ کر کے شیخ کی صورت بنانے والوں اور بزرگ بننے والوں، یہ کیا ہے؟ دنیا کے بدلے آخرت کو بیچ رہے ہو، آخرت نہیں چاہیے۔ اے حق تعالیٰ کو مخلوق کے عوض فروخت کرنے والوں، مخلوق کی واہ واہ مقصود ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ حق تعالیٰ کو مخلوق کے عوض فروخت کر رہے ہو۔ اور اے پائیدار کو ناپائیدار کے بدلے میں بیچ دینے والوں، پائیدار تو اللہ کی ذات ہے، پائیدار تو اللہ کی محبت ہے، پائیدار تو اللہ کا تعلق ہے، پائیدار تو اللہ کی اطاعت ہے۔ ناپائیدار یہ جو تم چاہ رہے ہو، یہ مال، یہ دنیاوی اغراض، یہ دنیاوی جاہ ہے، یہ کیا ہے؟ ناپائیدار ہے۔ ابھی واہ واہ ہو گئی، دنیا میں ہی اللہ بازوں کا تو دنیا ہی میں کھول دیتے ہیں بھید، اور ساری واہ واہ ختم ہو جاتی ہے۔ اے پائیدار کو ناپائیدار کے بدلے بیچ دینے والوں، تمہاری سجادہ بڑے خسارے کی ہے، کہ تمہارے راس المال بھی غارت ہو گئے۔ جو اصل سرمایہ ہے زندگی کا جو اللہ نے دیا تھا کہ اس کو راضی کر لو، تو اس کو تو راضی کر نہیں رہے. مخلوق کو راضی کرنے کے لیے شکل بنا لی، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہو، تو تمہارا اصل سرمایہ بھی کیا ہو گیا؟ غلط. تم پر افسوس کہ تم حق تعالیٰ کے غصہ و غضب کا نشانہ بنے ہوئے ہو. تم پر افسوس کہ تم حق تعالیٰ کے غصہ و غضب کا نشانہ بنے ہوئے ہو، اس لیے کہ جس شخص نے لوگوں کی خاطر ایسی صورت سنواری جو درحقیقت اس میں نہیں ہے، اس پر حق تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے، اللہ ہمیں بھی دلوں کی ہماری آنکھوں کو کھول دے، حق ہم پر بھی واضح ہو جائے. فرماتے ہیں اپنے ظاہر کو آداب شریعت سے سنوار اور اپنے باطن کو اس میں سے مخلوق کو باہر نکال دینے سے سنوار. اب یہ تزکیہ ہو رہا ہے، اب یہ تصفیہ ہو رہا ہے. ان کو آئینہ دکھا کے کہ یہ دیکھو یہ تمہاری حالت ہے، اب ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے ظہر کو آداب شریعت سے سوار. جو شریعت مطہرہ نے آداب سکھائے ہیں، ظہر کو بناؤ اس کے مطابق اور اپنے باطن کو اس میں سے مخلوق کو باہر نکال دینے سے سوار. یہاں اس کا الٹ ہو رہا ہے. ظہر تو بنا لیا مشائخ خوان، ظہر تو بنا لیا شریعت کے مطابق، لیکن اندر میں کیا ہے گھسا ہوا ہے؟ لوگوں کی واہ واہ، لوگوں سے دنیاوی اغراض. بات اس سے نہیں بنے گی. ظہر کو بھی بناؤ کس کے مطابق؟ آداب شریعت کے مطابق، جو شریعت طہرہ کے ذریعے نازل شدہ شریعت ہے. اللہ نے احکام نازل فرمائے ہیں، شریعت مطہرہ کامل ہے، مکمل ہے. ہمارے زندگی کی ظاہر کے باطن کے سارے آداب شریعت نے سکھائے ہیں، اس لیے اس سے اپنے شریعت سے اپنے ظاہر کو سنوارو، یعنی اس کے مطابق بناؤ، اور پھر اپنے باطن سے مخلوق کو باہر نکال دینے سے دل سنورے گا. یعنی مخلوق کا تاثر، یہ جو واہ واہ چاہ رہے ہیں تمہارا ساتھ نہیں دے گی، جو ان میں شور و چاہ رہے ہیں تمہارا ساتھ نہیں دے گی، ان سے دنیاوی اغراض وابستہ کیے ساتھ نہیں دے گی، ان کا تاثر نکالو. اللہ کی محبت دل میں پیدا کرو، اللہ سے بھروسہ دل میں ہونا چاہیے، اللہ ہی توقع لگانی چاہیے، اسی سے امید رکھنی چاہیے. اس لیے اپنے باطن کو سنوارو مخلوق کو باہر نکال دینے سے، ان کے دروازوں کو بند کر اور اپنے قلب کے اعتبار سب کو فنا کر دے کہ گویا وہ پیدا ہی نہیں ہوئے. یہ دل کے سہارے جو بنائے ہوئے ہیں کہ یہ میرے کام آ جائے گا، اس سے مجھے فائدہ ہو جائے گا، یہ سارے سہارے دل سے نکال. ایسے سمجھ جیسے پیدا ہی نہیں ہوئے. ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ایک اللہ کی ذات ہے جو حی قیوم، ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ایک ہی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ایک ہی ہے، باقی سب کو فنا ہے. نہ ان کے ہاتھ اختیار ضرر سمجھے نہ نفع، نہ نقصان پہنچانے کا ان کو اختیار ہے نہ نفع پہنچانے کا. اب بارہ نفع ابھر کے کہے گا نظر تو آ رہا ہے کہ یہ تنگ کر رہے ہیں، نظر تو آ رہا ہے کہ ان سے مال مل رہا ہے، یہی ہے امتحان. مشاہدہ یہ بتا رہا ہے کہ حکومت سے تنخواہ مل رہی ہے، فلاں افسر سے پیسے مل رہے ہیں، یا فلاں افسر سے ضرر پہنچ رہا ہے، نظر یہ آ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ بالکل بے اختیار ہیں. وہ تو جب اللہ پاک چاہتے ہیں ان کو ہم پر مسلط کر دیتے ہیں, اور اللہ چاہتے ہیں ان کو مہربان کر دیتے ہیں. اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے, ان کا نہیں ہے. لیکن یہ بات سمجھنے کے لیے پہلے دل کے اندر وہ صلاحیت حاصل کرنی ہے جو انہوں نے حاصل کر رکھی. جب دل کے اندر شفافت آتی ہے, لطافت آتی ہے, پاکیزگی آتی ہے, دل کے اندر سے گندے جذبات کو نکالا جاتا ہے, شیطانیت کو نکالا جاتا ہے, نفسانیت کو نکالا جاتا ہے, تو دل کے اندر صلاحیت آتی ہے. پھر دل کے اندر کا وہ حادثہ بیدار ہوتا ہے, پھر اللہ پاک کی قدرت مشاہدہ ہوتی ہے, محسوس کرتا ہے, اللہ کی معیت محسوس کرتا ہے, اللہ کی قدرت ہر چیز میں ذرے ذرے مشاہدہ ہوتی ہے, اس کا تصرف مشاہدہ ہوتا ہے. کرنے والی ذات فقط اللہ کی ہے. یہ چونکہ اس کو دیکھ چکے اس لیے فرما رہے ہیں کہ اپنے ظاہر کو آداب شریعت سے سوار اور اپنے باطن کو اس میں سے مخلوق کو باہر نکال دینے سے سوار, ان کے دروازوں کو بند کر, اپنے قلب کے اعتبار سے سب کو فنا کر دے, گویا پیدا ہی نہیں ہوئے. نہ ان کے ہاتھ اختیار ضرر سمجھے نہ نفع. تو قلب کے سوارے میں لگ گیا اور قلب کی آرائش کو چھوڑ بیٹھا. قلب کی زینت و توحید و اخلاص اور حق تعالیٰ پر بھروسہ کرنے اور اس کو یاد رکھنے اور دوسروں کو بھول جانے سے ہوتی ہے. ظاہر کر رہا ہے تو اپنے دل کو سوار رہا ہے, لیکن تو اس کی جو آرائش ہے اس کو چھوڑ بیٹھا ہے. کیوں؟ کہ جو قلب کی زینت ہے توحید و اخلاص اور حق تعالیٰ پر بھروسہ کرنے اور اس کو یاد رکھنے اور دوسروں کو بھول جانے سے ہوتی ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو بھول جانے سے مراد یہ ہے کہ ان کی طرف دل کی توجہ جائے ہی نہیں. نہ یہ بنا سکتے ہیں, نہ یہ بگاڑ سکتے ہیں, نہ یہ دے سکتے ہیں, نہ یہ روک سکتے ہیں, جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ والے جن کے دل بن جاتے ہیں, سنور جاتے ہیں, اس حقیقت کو پا لیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں. اس وقت جو ایک وبا چلی ہے اس پر ہی غور کر لو, اس کا خوف مسلط ہو رہا ہے, لیکن اللہ والے سمجھتے ہیں کہ یہ آیا نہیں ہے, بھیجا گیا ہے. جی, اس کی حکمت ہے. یہ اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اب جس کا دل تو اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہے, اور جو اللہ سے دور ہے وہ پریشان ہے. اتنی سی بات ہے. اللہ والے مشاہدہ کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, نفع اور ضرر محسوس کرتے ہیں, کس کی طرف سے ہے, درمیان کے واسطوں سے یہ ان کے دل ان کو نکال دیتے ہیں. ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اب ایک دوسرے پر وہی بلیم گیم ہے کہ امریکہ نے بھیج دیا ہے, کیا ہے, جراثیم بھیج دیے, چین نے بھیج دیے, ایران نے بھیج دیے, ایک دوسرے پر آ رہا ہے نا. حالانکہ ہمارے اپنے گناہوں کی نحوسوں سے اللہ نے بھیجی. جی, اللہ تو بیماری لاتے ہیں کہ ہم رجوع کر لیں اللہ کی طرف. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. تو یہ اللہ والے, یہ باتیں آج سے ہزار سال پہلے کی ہیں. یہی تصفیہ ہے, یہی تصوف ہے, یہی تزکیہ ہے. یہ ہیں صوفی. یہ اس مجمع کو جو آپ کے پاس دل کی اصلاح کے لیے آیا ہے، ان کے دلوں کی اصلاح کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے ظاہر کو آداب شریعت سے سوار، اگر چاہتا ہے اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی ہے، اس کی معیت کا احساس، اس کی مدد اور نصرت، تو پہلا کام کیا کر، اپنے ظاہر کو آداب شریعت سے سوار، یعنی جو شریعت مطہرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اتاری ہے، اس میں جو احکام ہمارے ظاہر کے متعلق ہیں ان کے مطابق اپنے ظاہر کو بنا، تحقیق کر اللہ کیسے چاہتے ہیں، یہ تو اپنے ظاہر کو آداب شریعت سے سوار اور اپنے باطن کو اس میں سے مخلوق کو باہر نکال دینے سے سوار کہ تیرے دل کے اندر مخلوق کا بھروسہ نکل جائے، ان کے دروازوں کو بند کر، ان کا خوف نہ ہو، ان سے توقع نہ ہو، ان سے امید نہ ہو، سوائے کس کے، اللہ سے، اپنے قلب کے اعتبار سے سب کو فراہ کر دیں، گویا کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، نہ ان کے ہاتھ اختیار ضرر سمجھے نہ نفع، اور تو تو قلب کے سوال میں لگ گیا اور قلب کی آرائش کو چھوڑ بیٹھا، یعنی ظاہر میں تو لگ گیا کہ اپنے دل کو سنوار رہا، اس لیے صورت اس نے ایسی بنا لی صوفیہ کی مشائق کی، لیکن جو اصل آرائش ہے اس کو چھوڑ بیٹھا، کیوں کہ قلب کی زینت کیا ہے، توحید و اخلاص اور حق تعالیٰ کو بھروسہ کرنا اور اس کو یاد رکھنا دوسروں کو بھول جانے سے ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نیک عمل وہی ہے جس پر تعریف کیے جانے کی محبت نہ ہو. عیسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک عمل وہی ہے جس پر تعریف کیے جانے کی محبت نہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے کوئی تعریف تو کرے، یہ صوفی ہے، یہ شیخ ہے، یہ نیک ہے، لیکن نیک عمل وہ ہے جس کے اندر ہمارے اندر کی خاص مخلوق کی تعریف نہ ہو. کس کی ہو؟ اللہ. آخرت کے اعتبار سے بے وقوف ہو و دیوانوں اور دنیا کے اعتبار سے عقل مند ہو، یہ عقل تم کو مفید نہ ہوگی. اے آخرت کے اعتبار سے بے وقوف ہو دیوانوں اور دنیا کے اعتبار سے عقل مند ہو، یہ عقل تم کو مفید نہ ہوگی. ایمان کی تحصیل میں کوشش کر کہ ایمان حاصل ہو جائے. اللہ کرے یہ بات ہمارے بھی دلوں میں اتر جائے. ایمان کی تحصیل میں کوشش کر کہ ایمان حاصل ہو جائے. ہم تو کہتے ہیں ہم تو صاحب ایمان ہیں، ہے اللہ کا شکر ہے، لیکن ایمان کا درجہ ضعیف ہے. ایک جاندار زندہ انسان ہے، بستر مرگ پر پڑا ہوا، سانس چل رہا ہے، ابھی ختم ہوا کہ ابھی ختم ہوا، اپنے ہاتھ سے نہ اپنے آپ کو کچھ کھلا سکتا ہے، نہ پلا سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے. کبھی ہوتا ہے نا، وینٹیلیٹر پر پڑا ہوا ہے، سانس بھی نہیں لے سکتا، وہ سہارا دیا ہوا ہے وینٹیلیٹر نے، مردہ تو نہیں کہیں گے نا جب تک ڈکلیئر نہ کر دیں اس کو، کہیں گے مردہ ہے؟ وہ بھی زندہ ہے. ایک زندہ بندہ ہٹا کٹا بھاگتا اور دوڑتا، زندگی زندگی میں فرق ہے. تو ایمان ایمان میں فرق ہے. ایک ایمان وہ ہے ٹمٹماتا چلا کہ ابھی بجا کہ ابھی بجا، ایک ایمان مضبوط ایمان ہے۔ اللہ پاک نے جگہ جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، قرآن میں جگہ جگہ ہے یا ایمان والو اللہ پر اللہ کے سر پر ایمان لاؤ۔ اب بتائیے جس کو اللہ ایمان والا کہہ کے پکارے ہیں یا ایھا الذین، ان کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے؟ پھر فرمارے آمنوا ایمان لاؤ، کیا ہے کہ جس درجے پر اسے آگے بڑھو، اس پر قناعت کر لیا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا بس اسی پر اکتفا کر لیا، ایمان کا درجہ ہے ضعیف ہے کمزور ہے، یا اس لیے فرما رہے ہیں اسی کو ایمان کی تحصیل میں کوشش کر۔ جو مجمع آپ کے بیٹھا مسلمانی ہے، یہ آج سے ہزار سال پہلے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان ہی تو ہیں، صاحب ایمان ہی تو ہیں، ان کو تلقین فرما دیں ایمان کی تحصیل میں کوشش کر کہ ایمان حاصل ہو جائے، کوشش کر کہ ایمان حاصل ہو جائے گا۔ یعنی جس حالت پر تم قناعت کیے بیٹھے ہو یہ تمہیں کافی نہیں، کوشش کر ایمان حاصل ہو جائے گا، توبہ اور معذرت کر اور نادم ہو۔ اللہ کرے ہم بھی توبہ کرنے والے بن جائیں، ہم تو کہیں گے ہم تو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، ہمارا نفس تو کہے گا میں نے کیا کیا جی، نفس نہیں مانے گا۔ اپنی غلطیوں کو ہمارا نفس چھپا دے گا کہ نہیں، دوسروں کے عیوب کو دکھائے گا، ایسا دشمن ہے ہمارا نفس، دوسروں کے عیوب کو کھائے گا اپنے دکھائے گا، دیکھنے ہیں اپنے اندر، جس کو اپنے عیوب نظر آ جائے وہ توبہ کرے گا، معذرت کرے گا، نادم ہوگا۔ اس لیے فرما رہے ہیں توبہ کر، معذرت کر، نادم ہو، اور اپنی آنکھوں کے آنسو اپنے رخساروں پر بہا۔ یہ کون بہائے گا؟ جو نادم ہوگا، جو اللہ کے آگے معذرت کرے گا، جو اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کرے گا سمجھ کر کہ میں غلط ہوں، غلطیاں ہوئی ہیں۔ فرمانے ایمان کی تحصیل میں کوشش کر کہ ایمان حاصل ہو جائے گا، جو ایمان حاصل ہو جائے گا تو پھر توبہ، پھر نظر آئیں گے اپنے گناہ، نظر آئیں گے اپنی غلطیاں، نظر آئیں گی اس پر بھی توبہ اور معذرت اور نادم ندامت، پھر اس پر آنسو بے اختیار نکلیں گے۔ اپنی آنکھوں کے آنسو اپنے رخساروں پر بہا، کیا تعالیٰ کے خوف سے رونا معصیتوں کی آگ کو بجھاتا ہے، حق تعالیٰ کے خوف سے رونا گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے، اور حق تعالیٰ کے غصے کی آگ کو بجھاتا ہے۔ توبہ ایسی چیز ہے، اپنے گناہوں پر توبہ کرتے رہنا، ندامت کے آنسو سے اپنے رخساروں کو تر کرتے رہنا، جس کو نصیب ہو جائے گا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا گجرانوالا میں، کافی سال پرانی بات ہے، ہمارے اقبال صاحب ہیں، ہمارے سول انجینئر جی ہیں، تو خیر کافی ضعیف ہو گئے، ان کے ہاں پہ ہم ایک بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ نوجوان جو ہے نا، ماشاء اللہ پوری اس کی داڑھی آیا، پہلی ملاقات تھی، بیٹھ گئے نصیب، کہنے لگا میرا رونا واپس دلا دو جی۔ سارے حیران ہو گئے، میرا رونا واپس دلا دو جی، حیران ہو جاؤ گے، ہم تو کہتے ہیں خوشی خوشی رہے رونا نہ آئے. وہ نوجوان کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے اللہ کے خوف سے رونے کی لذت کو چکھا ہے اب چھن گئی ہے نا. ہم نے چکھا نہیں اس لیے ہم حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ, اس کی اس بات سے اس پر پیار آ گیا کہ کیا کیا رہا ہے. کسی اللہ والے کے تعلق کا پتا چلے کسی بزرگ کا تو ہم تو جاتے ہیں کہ کوئی وظیفہ دے دو, کاروبار چمک جائے, کوئی مسئلے حل ہو جائیں, گھر کی پریشانیاں نہیں جان چھوڑ رہی. یہی ہوتا ہے نا, ایک لسٹ بن جاتی ہے کہ چلو ان سے کچھ. اور یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی تذکرہ نہیں کیا اس کا, سیدھی سیدھی بات ساتھ میرا رونا واپس دلا. اس رونے میں مزہ ہے, اسی کو فرما رہے ہیں آپ. اللہ کرے ہم بھی سمجھ جائیں اس کو. ہم تو رونے سے گھبراتے ہیں, اللہ کے آگے رونا اس میں کیا مزہ ہے. اللہ اکبر, یہ تو دل ہی جانتا ہے جس نے چکھا ہو. نوجوان کیا کہہ رہا ہے؟ میرا رونا واپس. تو میں نے اس کیا, بیٹا رو تو رہے ہو, رو تو رہے ہو جی. یہ بات اور عجیب لگ رہی ہوگی. وہ مانگ رہا ہے میرا رونا واپس دلا دو, میں نے عرض کرنا رو تو رہے ہو. ایک رونا ہے ان آنکھوں سے آنسو گرنے کا, ایک رونا ہے اس رونے کے نہ آنے پر دل تڑپ رہا ہے کہ جی کیا ہو گیا, ابھی تو رونا ہے. یہ اندر سے ہے, یہ بھی تو رونا ہے جو نظر نہیں آ رہا. سمجھدار تھا, سمجھ گیا, اس سے وہ شروع ہو گیا. وہ بھی رکاوٹ دور ہو گئی. ہاں, اللہ کے آگے رونا گڑگڑانا, اللہ اس کی لذت سے بھی ہمیں آشنائی عطا فرما دے. تنہائی ہو, اکیلا بیٹھا ہو, اللہ کے آگے دل کھول کے رکھ دے کہ اللہ میں نے یہ کیا, لوگوں کو نہیں. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں, یہ کہتے پھرنا میں بڑا گناہ گار, میں بڑا گناہ گار, میں بڑا گناہ گار, اکثر کہتے ہیں نہیں, اس کو سمجھتے ہیں کثر نفسی. یہ کثر نفسی نہیں ہے. فرماتے ہیں جس کا گناہ کیا اس کے آگے تنہائی میں رو کے اقرار کر لو. لوگوں کو کہتے پھر وہ گناہ گار, لوگوں کے سامنے اعلان کیوں کر رہے ہو؟ گناہ کی تشہیر اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ ذات جو اتنی کریم ذات ہے, وہ ستار العیوب ہے, وہ تو پردے ڈالتی ہے, عیبوں کو ظاہر نہیں کرتے. تنہائی میں بیٹھو, اس کے سامنے کوئی اللہ میں گناہ گار, اور پھر روز کے آگے رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لو. لم تبکو تباکو, رونا نہیں آ رہا تو اس کے سامنے رونے کی شکل بناؤ کہ اللہ میں گناہ گار, اس کے سامنے کھول کے رکھ دو. لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو؟ جس کا گناہ کیا ہے اس کے آگے رکھ دو. وہ فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے اے میرے وہ بندو. خطاب کس سے ہے؟ یہ نبی سے نہیں ہے, ولی سے نہیں ہے, یہ گناہگار بندوں سے خطاب ہے. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. یہ گناہگار کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, نا امید نہ ہو, بال یقین اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ کے آگے رونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی کو فرما رہے ہیں ہم۔ ایمان کی تحصیل میں کوشش کر کے ایمان حاصل ہو جائے گا۔ وہ ایمان کی اصل جو ایقان ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جب حاصل ہوگا پھر گناہ محسوس ہوں گے، غلطیاں نظر آنے لگیں گی، خطائیں محسوس ہونے لگیں گی، پھر اس پر توبہ اور معذرت اور ندامت، اپنی آنکھوں کے آنسو اپنے رخساروں پر بہا۔ کیا تعالیٰ کے خوف سے رونا معصیتوں کی آگ کو بجھاتا ہے۔ اللہ کے آگے اقرار کر کے رونا، یہ معصیت یعنی گناہوں کی آگ کو کیا کرتا ہے، بجھا دیتا ہے، اور حق تعالیٰ کے غصے کی آگ کو بجھاتا ہے۔ جب تو اپنے دل سے توبہ کرے گا تو بے شک سچی توبہ کا نور چہرے پر دمک اٹھے گا۔ یہ صفائی ہو رہی ہے دلوں کی، یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ ہے تصوف، یہ ہے صوفی۔ آج صوفی کے لفظ سے ہمارے دلوں میں کوئی احترام کے جذبات نہیں اٹھتے، ہم نے ہر ایک کو صوفی کہنا شروع کر دیا، صوفی صاحب صوفی صاحب صوفی صاحب، اور صوفی صاحب کے کرتوت سامنے آتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں صوفی ایسے ہوتے ہیں، یہ ہیں صوفی۔ کیا فرما رہے ہیں، ایمان کی تحصیل میں کوشش کر، مطمئن ہو کہ میں صاحب ایمان ہوں، یہ ضعیف کمزور ایمان اس سے کچھ نہیں بنے گا، کوشش کر ایمان صحیح حاصل ہو، کہ ایمان حاصل ہو جائے گا، کوشش کرے گا چاہے گا تحصیل کے اندر، پھر حاصل ہو جائے گا، پھر توبہ کی توفیق ملے گی، پھر معذرت کی توفیق ملے گی، پھر ندامت ہوگی۔ توبہ اور معذرت کر نادم ہو، اپنی آنکھوں کے آنسو اپنے رخساروں پر بہا، پھر توفیق ملے گی، یہ ٹپ ٹپ گریں گے۔ کہ حق تعالیٰ کے خوف سے رونا معصیت کی آگ کو بجھاتا ہے، اور حق تعالیٰ کے غصے کی آگ کو بجھاتا ہے۔ جب تو اپنے دل سے توبہ کرے گا تو بے شک سچی توبہ کا نور چہرے پر دمک اٹھے گا۔ اللہ سے مانگے، اللہ ہمیں بھی سچی پکی توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ہمیں یہ احساس عطا فرماتے، احساس ندامت، سمجھیں کہ غلطی کر رہے ہیں، آج اڑ جاتے ہیں، جی میری کیا غلطی، میں نے کیا کیا، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے آگے اقرار کرنا، اللہ کے آگے ندامت کے آنسو کا بہانا، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور اس کی توبہ سے چہرے پر نور آ جاتا ہے، چمک آ جاتی ہے، ایمان کے اندر قوت آ جاتی ہے، ایمان کے اندر وہ قوت آتی ہے جو پھر آگے اور بڑھاتی ہے۔ تو اللہ سے مانگے، اللہ ہمارے دلوں کی بھی یہ صلاحیت درست فرما دے۔ اسی کو سامنے رکھ کے اب ذکر کی مشق کر لیتے ہیں، یہ ذکر بھی اسی لیے ہے، اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ ذکر کے لیے جب بھی آویں کہیں بھی جائیں، دل سے اور کوئی غرض ہو تو نکال کر جائیں، نکال کر آئیں، خالص یہی ہو کہ ہمارے دل بھی سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، ہمارے دلوں کی صلاحیت درست ہو جائے، ہمارے دل نفس کو پہچان لیں، اس سے بچ جائیں، اس کے مکروں سے بچ جائیں، شیطان کو پہچان لیں، اس کے جال سے بچ جائیں، پھنسنے سے بچ جائیں، ماحول کی گندی فضاؤں کے اثرات سے بچ جائیں، اس کو سامنے رکھ کے ذکر کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی شفافت آئے گی، لطافت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، دل کے جذبات صحیح بنیں گے، دل ہمارا رہنما بن جائے گا، دل ہمارے اللہ کی رضاعت پر ڈالے گا، ہر نافرمانی سے روکے گا۔ اس کے لیے ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق کی جاتی ہے، دل میں چپ کے چپ کے اللہ کو یاد کرنا اس کا بھی مستقل حکم ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر، صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، یعنی کثرت سے یاد کرو، غافلین میں سے نہ ہو۔ تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپ کے چپ کے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو۔ اللہ فرما رہے ہیں فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ دوسری جگہ فرما رہے ہیں وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو، تبتل کے ساتھ، علیحدگی میں، تنہائی کے اندر۔ یعنی یہ صلاحیت جو لینی ہے اپنے نفس کو مغلوب کرنے کی، شیطان سے بچنے کی، ماحول کی گندی فضاؤں کے اثرات سے بچنے کی، ہر اطاعت کے کرنے کی صلاحیت لینی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ وقت تنہائی میں نکال کر اپنے دل کے اندر اللہ کے نام کو رچانے بچانے کی مشق کرنی ہے۔ وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ، ہمارے رب کا اسم بڑا متبرک ہے، اس مبارک نام کو دل پر لکھ لیں۔ ایک تصور کی مشق ہے، تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے۔ اب تصور سے دل کے اندر اس کی تکرار کریں محبت کے ساتھ، فتبارک اسم ربی کا، متبرک ہے اللہ، اس کو متبرک فرما رہے ہیں، اس میں برکت ہے، اس کا تبرک ملے گا۔ تبرک کیا ہوگا کہ دل کا میلان ہر اطاعت کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا، دل کا میلان ہر نافرمانی سے ہٹتا چلا جائے گا۔ پھر تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، اب تصور سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ۔ یہ تکرار اس حافظ کی طرح اتنی کرنی جو اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ کے مبارک نام، اللہ کے کلام کی تکرار کرتا ہے۔ ہم بھی اپنے دل میں اللہ کی یاد کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ کے مبارک نام کی تکرار کریں اللہ 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 اللہ۔ اللہ سے مانگے، جس سے مقصود ہے دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی، قوت، ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں۔ وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرة، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذو المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونور قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.